الذي إليه مصائر الخلق وقواصر مزيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المخلوقات باغ المدخولات جبار العربين والصمامات والصلاة والسلام على النبي الأمي القاسم لما سبق والفاتح لمن خلق والمؤمن الحق بالحق وعبرة للطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين أجل اللهم له الفرج وصحر اللهم له المفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. صحیح مسائل کے سلسلے میں اس وقت وہ مسائل زیر بحث ہیں جو تمام فقہ کے ابواب میں مشکل ترین مسائل سمجھے جاتے ہیں اور حقیقت میں بھی یہ وہ مسائل ہیں جن کا بیان کر دینا اس طرح سے بیکار ہے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کا ذہن اور حافظہ اتنا تیز اور قوی نہیں ہو سکتا کہ یہ مسائل بیان کیے جاتے رہیں اور وہ ان کو یاد کرتا رہے اور فوراً سمجھتا رہے. یہ مسائل تو اسی وقت مصیب ہو سکتے ہیں کہ جب چارج یا بلیک بورڈ کے ذریعے سے یا کتاب کی صورت میں انسان کے سامنے کھلے ہوئے موجود ہوں، انسان اس کو پڑھتا جائے اور سمجھتا جائے. لیکن کیونکہ اس سلسلے میں تمام مسائل کو دوہا دینا ہے، اس لیے ہم ان مسائل کا بھی تذکرہ کیے دے رہے ہیں، جتنا سمجھ میں آ سکے سمجھ لیجیے، ورنہ واقعی یہ وہ مسائل ہیں جو بہت کم پیش آتے ہیں. خصوصیت سے میراث کے وہ مسائل جو اس وقت میرے بحث ہیں، یعنی دوسرے طبقے کی میراث. یہ مسئلہ تو بار بار دہرایا ہے، تقریباً ہر تقریب میں دہرایا گیا ہے، رشتے داروں کے تین گروہ شریعت نے کر دیے ہیں اور اس کے بعد خود جو رشتے داروں کے گروہ ہیں ان گروہوں کے اندر جو رشتے دار آتے ہیں ان کے بھی پھر مختلف درجے ہیں. سب سے پہلا گروہ سب سے قریبی رشتے داروں کا، یعنی والدین اور اولاد، اور اب اسی کے اندر اولاد کے اندر پھر مختلف درجے ہیں کہ اپنی حقیقی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو یا اس اولاد کی اولاد ہو، اس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی ہے. اگر پہلے گروہ کا کوئی شخص زندہ نہیں، نہ مرنے والے کے باپ اور ماں میں سے کوئی حیات ہے اور نہ اس کی اولاد میں سے کوئی فرد زندہ، تو اس کے بعد دوسرے طبقے کو یا اس کے رشتہ داروں کے دوسرے گروہ کو میراث دی جائے گی، جس کے اندر اس کے بھائی بہن اور اس کے آباؤ اجداد شامل ہیں. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، بالکل بھائی بہن اور آباؤ اجداد کہ سبھی کتابوں میں تو بس اتنا لکھا ہوگا کہ دوسرے گروہ میں مرنے والے کے بھائی بہن اور اس کے دادا دادی نانا اور نانی، یہ رشتے دار شامل ہیں. لیکن یہاں بھی دوسرے گروہ کے جو رشتے دار ہیں پھر اس کے اندر ان کے درجے ہیں، بھائی بہن بھائی بہن نہ ہو تو ان کی اولاد، وہ اولاد نہ ہو تو ان کی اولاد، اس طرح قیامت تک کا سلسلہ. اور اسی طریقے سے دادا دادی کا مقصد صرف دادا دادی نہیں، بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا تک ایک شخص سے اوپر کی جانے والدین کے سلسلے میں جتنے بھی والدین زندہ ہوں وہ سب دوسرے گروہ میں سمجھے جائیں گے. لیکن بس یہی مسئلہ الاقرب یمنع الابعد، جس کے پاس اصطلاح ہے کہ قریبی رشتے دار ہمیشہ دور کے رشتے دار کو میراث نہیں ملنے دے گا، یعنی اگر خود بھائی بہن زندہ ہیں تو ان کو میراث ملے گی، ان کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا. بھائی بہن مر چکے ہیں تو ان کی اولاد کو حصہ ملے گا، ان کے پوتے اور پوتیوں کو نہیں ملے گا. بھائی بہن نہیں ہے اور ان کی اولاد نہیں ہے لیکن پوتے پوتیاں ہیں بھائی بہن کے، تو ان کو ملے گا. اسی طریقے سے پر جب تک کہ دادا دادی نانا نانی زندہ ہیں اس وقت تک پر دادا یا پر نانا کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر دادا اور نانا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پر دادا اور پر نانا کو ملے گا، وہ نہیں ہے تو پھر ان کے جو والدین ہیں وہ نہیں تو ان کے والدین، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، تو میں نے خالی ایک اشارہ کیا. تو بات یہاں سے ہو رہی تھی، بات اس منزل سے ہو رہی تھی کہ مرنے والے کے وارثوں جب اس کے پہلے گروہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی زندہ نہ ہو تو اس کے بعد دوسرے گروہ کے رشتہ داروں کو میراث تقسیم کی جائے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے گروہ میں دادا دادی نانا نانی بھائی اور بہن, فی الحال انہیں کو آپ یاد رکھیں کہ یہ شامل ہیں دوسرے گروہ.
اور اس میں بھی یہی مسئلہ, پہلے ہم بھائی بہنوں کا مسئلہ حل کیے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر دادا دادی کا مسئلہ, اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ کہ اگر دونوں بھائی بہن بھی ہوں کسی کے اور دادا دادی بھی, تو اب ایک مرنے والے کے رشتہ داروں میں میراث تقسیم ہو رہی ہے اس کے دوسرے گروہ کے رشتہ داروں میں. اب دوسرے گروہ میں بھائی بہن شامل ہیں اور دادا دادا نانا اور نانی شامل ہیں. تو ہم ان کے تین حصے کیے لیتے ہیں, پہلے بھائی بہن کی میراث, اس کے بعد دادا دادی نانا نانی کی میراث, اور تیسرا یہ کہ اگر دونوں موجود بھائی بہن بھی ہوں اور اجداد میں سے کوئی موجود, تو سب سے پہلے بھائی بہن کو کس طرح میراث تقسیم کی جائے گی, اس کا طریقہ. جیسا کہ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی بہن جو پھر ان کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ بھائی بہن ہے جنہیں ہم سگے یا حقیقی بھائی بہن کہا کرتے ہیں, ان سے مراد وہ بھائی بہن کہ مرنے والے اور ان کے باپ اور ماں دونوں مشترک ہیں. مرنے والے کا جو باپ ہے وہی اس بھائی یا بہن کا باپ ہے, مرنے والے کی جو ماں ہے وہی اس بھائی یا بہن کی ماں ہے. جیسے آپ کے جتنے بھائی بہن ہیں وہ سب سگے اور حقیقی بھائی بہن قرار پائیں گے, ایک تو وہ ہو گئے بھائی بہن. دوسرا بھائی بہن وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں پدری بھائی بہن, اردو میں تو اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے, یعنی سوتیلے بھائی بہن. مگر سوتیلے بھائی بہنوں کی بھی دو قسمیں, سوتیلے یا وہ ہوتے ہیں کہ باپ ایک ہے مائیں الگ ہیں, ان کو فقہ میں کہا جاتا ہے پدری بھائی بہن, کہ پدر یعنی باپ دونوں کا ایک ماں الگ الگ ہے. مثلا کسی شخص کے باپ نے دو شادیاں کی, ایک بیوی سے وہ خود تھا جو مر گیا ہے اور دوسری بیوی سے کچھ اور اولادیں ہوئی, تو یہ مرنے والا اور دوسری بیوی سے جو اولادیں ہوئی ہیں یہ آپس میں سوتیلے بھائی بہن کہلائیں گے. مگر لفظ سوتیلا جو ہے وہ صحیح نہیں, بلکہ ان کو ہم فقہ میں کہیں گے پدری بھائی بہن. اور سوتیلے بھائی بہن کی دوسری قسم جسے ہم کہتے ہیں مادری بھائی بہن, کہ جب مرنے والے کی اور اس کے بھائی اور بہنوں کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے. مثلاً کسی عورت نے نکاح کیا اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کے بعد اس عورت کو طلاق مل گئی یا اس کا شوہر انتقال کر گیا, اس نے دوسرا نکاح کیا, دوسرے شوہر سے بھی اس کے یہاں کچھ اولادیں ہوں, تو اب یہ پہلے شوہر کی اولاد اور دوسرے شوہر کی اولاد یہ فقہ میں کہہ جاتے ہیں مادری بھائی بہن, ان کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے. یہ میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے کو بھی بیان کیا تھا, آج پھر بیان کر دیا ہے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے. تو اردو میں جو بھائی بہن کی تقسیم کی گئی ہے سگے اور سوتیلے, وہ فقہی مسئلے میں ہمارے کام نہیں آ سکتی ہے. یہاں پر ہماری تقسیم اس طرح ہوگی, سگا بھائی بہن, پدری بھائی بہن اور مادری بھائی بہن, یہ تین قسمیں ہو گئی بھائی بہنوں کی. اب ان کا مسئلہ آپ سنیں, اور اتنا میں کوشش کروں گا کہ جتنا واضح کر سکا اس کو واضح کر دوں. اب ہو گئی تین قسمیں بھائی بہنوں. ایک مرنے والے کا انتقال ہوا, نہ اس کا باپ زندہ ہے, نہ اس کی ماں زندہ ہے, نہ اس کی کوئی اولاد موجود ہے. اب اس کی میراث جو ہے وہ اس کے بھائی بہنوں کو ملے گی. اب اگر خالی اس کا ایک ہی بھائی ہے یا ایک ہی بہن ہے, بھائی بہنوں میں بھی کوئی ایک ہے, ایک ہی زندہ ہے کوئی, یہ ساری میراث اس زندہ بھائی یا بہن کو مل جائے گی. اگر وہ سگا ہے تب یہ ساری کی ساری اس کی, اگر وہ سگا نہیں لیکن پگری ہے سوتیلا ہے, باپ ایک تھا تب بھی یہ ساری میراث اس کی, مادری بھائی یا بہن زندہ ہے یہ ساری میراث اس کی. یہ مسئلہ تو بہت آسان ہے کہ اگر بھائی بہن میں سے صرف ایک زندہ ہو ساری میراث اس کی ہے, مسئلہ ختم. ایک سے زیادہ اگر ہیں, بس کیجیے دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا ایک بھائی اور دو بہنیں, اگر ایک سے زیادہ ہیں تب بھی مسئلہ بہت آسان ہے. لیکن ایک مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بڑا باریک مسئلہ ہے یہاں پہ, اور یہی مسئلہ وہ ہے جو اس دوسرے گروہ کی میراث کے مسئلوں کو الجھا دیتا ہے ذہنوں کے اندر. اگر ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہے مرنے والے کی, تو بات آسان, ساری جائیداد سارا قرضہ ساری میراث اس کو دے دی جائے گی. لیکن اگر ایک سے زیادہ زندہ, اور ابھی مسئلے کی آسانی کے لیے ہم ایسا تصور کرتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ زندہ ہے, وہ ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی یا سب پہیے ہیں یا سب پدری ہیں یا سب مادری ہیں. فرض کیجیے دو یا تین یا چار پانچ بھائی بہن کسی کے زندہ ہیں، دو ہوں یا پانچ مسئلہ ایک ہی رہے گا، مسئلے میں فرق نہیں ہوگا. اب اگر یہ سب سگے ہیں، مسئلے کو توجہ سے سنا جائے، اگر یہ سب سگے مرنے والے کے سگے بھائی بہن، ساری میراث ان کو دی جائے گی، مگر اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ لڑکوں کو یعنی بھائیوں کو دوگنا حصہ ملے گا بہنوں کے مقابلے میں. مرنے والے کی بہن اور بھائی میں تقسیم ہوگی میراث، یہ سب سگے، لیکن اس طرح سے کہ بھائیوں کا حصہ بہنوں کے مقابلے میں دوگنا رہے گا. یا سب سوتےلے اور باپ ان کا ایک ہے، پدر ہی سوتےلے بھائی بہن، تب بھی یہ ساری میراث ان میں تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے کہ بھائیوں کو دوگنا حصہ ملے گا، بہنوں کو اکھیرا حصہ ملے گا، ایک حصہ ملے گا. یا یہ کہ یہ سب بھائی بہن جو اس کے زندہ ہیں مادری سوتےلے ہیں، لیکن مادری ماں ایک سی ہوں گی. اس صورت میں شریعت کا ایک اصول اور مسئلہ ہے کہ ماں کی طرف سے، یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہوتے ہیں یا ماں کی طرف سے جو اجداد ہوتے ہیں نانا نانی، ان کے اندر مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا ہے. باپ کی طرف سے جو بھائی بہن یا دادا دادی بنتے ہیں، ان میں مرد اور عورت کا فرق رکھا جائے گا. مرد کو دوگنا حصہ ملے گا، عورت کو اکیلا حصہ، اکھیرا حصہ، ایک حصہ ملے گا. لیکن باپ کی طرف سے، یہ پورے دوسرے گروہ کے پورے رشتے داروں کا خلاصہ اس ایک مسئلے میں موجود، کہ دوسرے گروہ میں اجداد آتے ہیں، اجداد کا مطلب دادا دادی نانا نانی اور بھائی بہن آتے ہیں. تو مرنے والے کو باپ کی طرف سے جو بھائی بہن ہوں گے یا باپ کی طرف سے جو دادا دادی ہوں گے، جب ان کو جائیداد دی جائے گی تو شریعت کا یہ اصول سامنے رکھا جائے گا کہ ان کو جائیداد اس طرح دی جائے کہ ان میں جو مرد ہے اس کو دوگنا ملے، جو عورت ہے اس کو اکیلا ملے. لیکن ماں کی طرف سے جو رشتے دار بنتے ہیں مرنے والے، ماں کی طرف کے بھائی اور بہن، ماں کی طرف کے اجداد یعنی نانا اور نانی، ان کو جو جائیداد دی جائے تو اس میں ہمیشہ مرد اور عورت کا حصہ بالکل برابر ہوگا، دوگنے کا یا آدھے کا یا اکھیرے کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو چنانچہ سگے بھائی بہن ان میں جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اس طرح کہ بھائیوں کو دوگنا ملے گا، بہنوں کو ایک ملے گا، اور ان بھائیوں کے مقابلے میں بہنوں کو آدھا ملے گا. جو سگے ماں باپ، اس لیے کہ ان کا جو سگے بھائی بہن، اس لیے کہ ان کا اور مرنے والے کا باپ کے اعتبار سے رشتہ قائم، ٹھیک ہے، ماں کی وجہ سے بھی ہے لیکن باپ بہرحال بیچ میں موجود. یا وہ بھائی بہن جو سوتےلے ہیں لیکن پدری، یعنی ان کا اور مرنے والے کا باپ ایک ہے، ان میں بھی جب زیادہ تقسیم ہوگی تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دوگنا حصہ ملے. لیکن وہ سوتےلے بھائی بہن جو مادری، یعنی ان کی اور مرنے والے کی ماں ایک ہے، ان میں جب جائیداد تقسیم ہوگی تو بھائی اور بہن دونوں کو برابر ملے گا، اور مرد اور عورت میں دوگنے کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. چنانچہ اب اگر ایک مرنے والے نے 5,000 روپے کی جائیداد چھوڑ دی اور اس کے دو بھائی اور ایک بہن، تو اگر یہ اس کے سگے بھائی بہن ہیں تو اس صورت میں ہر بھائی کو 2,000 روپے مل جائیں گے، بہن کو 1,000 روپے ملے گا. دو بھائی ہیں، 2001 کو 2001 کو بہن کو 1,000 ملا، 4,000 اور 1,000 5,000 مسئلہ کا. یا اگر مرنے والے کے بھائی بہن سوتےلے، مگر ایسے سوتےلے کہ ان کا اور مرنے والے کا باپ ایک تھا، پدری بھائی بہن ہیں، تب بھی ہر بھائی کو 2,000 روپے ملیں گے، بہن کو 1,000، بھائیوں کا حصہ دوگنا، بہن کا حصہ ان کے مقابلے میں آدھا، 5,000 طے کے معاملے کو طے کر دیا گیا. لیکن اگر اس نے 5,000 کی جائیداد چھوڑی اور اس کے بھائی بہن جو ہیں کوئی نہیں، سدا سوتےلا کوئی نہیں ہے، صرف مادری بھائی بہن، ان کی اور مرنے والے کی ماں ایک تھی، تو اس صورت میں یہ 5,000 میں برابر سے 3 حصے کیے جائیں گے، اور برابر سے یہ 3 حصے کرنے کے بعد ہر حصہ بھائی اور بہن کو برابر برابر دیا جائے گا، کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوگی. یہ ہوا اس صورت کا مسئلہ کہ جب بھائی اور بہن جو مرنے والے کے ہیں وہ سب ایک ہی قسم کے ہیں، سب سگے ہیں یا سب پدری ہیں یا سب مادری ہیں، تب تو مسئلہ بڑا آسان اور واضح ہے. اب وہ مسئلہ کہ جب مختلف قسم کے بھائی بہن مرنے والے نے چھوڑے، اس کے سگے بھائی بہن بھی ہیں اور سوتےلے بھی ہیں، اب سگے ہیں اور سوتےلے باپ کی طرف سے ہیں یا ماں والے سوتےلے ہیں، یا سگے بھی ہیں باپ والے سوتےلے بھی ہیں ماں والے سوتےلے بھی ہیں، جتنی مختلف شکلیں بنتی ہیں اس مسئلے کی میں کوشش کروں گا کہ اسے آپ کے سامنے واضح کر دوں. اگر ایک ہی قسم کے بھائی بہن اس نے چھوڑے، سب سگے سب پدری سب مادری، مسئلہ بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے اور کسی قسم کی پیچیدگی نہیں. اب آئیے اس مسئلے میں کہ اگر اس نے مختلف قسم کے بھائی بہن چھوڑے، اچھا اس میں بھی یہ دو اصول میں آپ کو شروع میں بتا دوں تاکہ بات آسان رہے. ایک یہ اصول ہے کہ سگا بھائی اگر مرنے والے نے کوئی چھوڑا ہے تو اسے میراث ضرور ملے گی, سوتیروں کو ملے نہ ملے سگے کو میراث ضرور ملے گی. اور ایک اصول یہ کہ مرنے والے کا اگر کوئی ماں کا مادری بھائی, یعنی جس کی اور مرنے والے کی ماں مشترک, اسے بھی ہر صورت میں مرنے والے کی جائیداد میں حصہ ملے گا اگر بات دوسرے گروہ تک پہنچ گئی. پہلا گروہ کا کوئی آدمی زندہ ہے تو مسئلہ یہ رقم دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی. دوسرے گروہ میں جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اب اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ مادری بھائی بہن جس کی اور مرنے والے کی ماں ہے اسے ہمیشہ جائیداد میں سے حصہ ملے گا, چاہے سگا بھائی بہن بھی زندہ ہو تب بھی سگے کے ساتھ ساتھ اس سوتیلے کو بھی ملے گا جس کی اور مرنے والے کی ماں ہے. لیکن پدری بھائی بہن, یعنی جب مرنے والے کا اور زندہ بھائی بہن کا باپ ایک ہو ماں الگ ہو, سوتیلے ہوں لیکن باپ ان کا ایک, اس سوتیلے باپ پر باپ والے سوتیلے بھائی اور بہن کو میراث اس وقت ملتی ہے جب سگا بھائی بہن نہ ہو. اگر سگا زندہ تو باپ والے سوتیلے کو کوئی میراث نہیں ملتی, لیکن جو سوتیلا ہے لیکن ماں ان کی ایک ہے مادری بھائی بہن, انہیں ہر صورت میں میراث ملے گی, چاہے سگا ہو یا نہ ہو, باپ والا بھی بھائی بہن ہو یا نہ ہو, ماں والے بھائی اور بہن کو ہر صورت میں میراث دی جائے گی. یعنی شرحن وہ بھائی بہن جن کی ماں ایک ہے ان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے ان بھائی بہن کے مقابلے میں جن کا باپ ایک ہے. یہ تو ایک اصول تھا اور اس کی تشریح میں کروں گا. اور یہ بھی ایک اصول ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے شروع میں دوہرا دیا کہ ماں والا جو بھائی بہن ان میں جب بھی آپس میں جائیداد تقسیم ہوگی ہمیشہ بھائی اور بہن کو برابر کا حصہ ملے گا. ماں کی طرف کے جو بھائی بہن ہیں ان میں مرد اور عورت کا کوئی فرق شریعت نے نہیں رکھا ہے. یہ دو اصول ذہن میں رکھتے ہوئے اب مسئلہ سنو, خالی سگے بھائی بہن تھے یا خالی باپ والے تھے یا خالی ماں والے تھے, ان کی بات ختم ہو. اب وہ صورت کی جب ملے جلے کچھ اس کے ہیں کچھ اس کے ہیں, اس صورت میں کتنی شکلیں بنتی ہیں اور اس کے مسئلے. اب اس صورت کے اندر تین یا چار صورتیں بنتی ہیں. پہلے میں وہ صورتیں آپ کو بتا دوں, وہ شکلیں بتا دوں, وہ مسئلے بتا دوں, پھر ان کی تشریح. سگا بھائی بہن بھی ہے, باپ کی طرف سے سوتیلا والا بھی ہے, ماں کی طرف سے سوتیلا والا بھی ہے. ایک مسئلہ تو یہ بنا, بہت زیادہ کنفیوژن ہے, سب آپس میں مل جائیں گے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ تجزیہ اور تحلیل کرتے ہوئے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں. بات پھر ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بھائی بہنوں کی تین قسمیں, اگر مختلف قسموں کے بھائی بہن زندہ ہوں موجود ہوں تو وہ کتنے مسئلے بنیں گے, پھر ان مسئلوں کا حل. تو ایک صورت تو یہ بنتی کہ سگا بھائی بہن بھی ہوں, پدری بھائی بہن بھی ہوں, مادری بھائی بہن بھی ہوں, ایک صورت یہ ہے, اس کا حل ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ سگا ہو اور پدری ہو, تیسری صورت یہ ہے کہ سگا ہو اور مادری ہو, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سگا نہ ہو پدری اور مادری ہو. صرف چار صورتیں بنیں گی اس مسئلے کی. اگر ایک ہی قسم کے بھائی بہن ہیں ان کا مسئلہ تو ختم ہے, مختلف قسموں کے بھائی بہن ایک آدمی نے چھوڑے ہیں اپنے مرنے کے بعد تو اس کی چار صورتیں بن سکتی ہیں, سگا اور باپ والا نمبر ایک, نمبر دو سگا اور ماں والا, نمبر تین صرف باپ اور ماں والا سگا نہیں, اور نمبر چار تینوں موجود, باپ والا بھی ہے, ماں والا بھی ہے اور سگا بھی. یہ چار صورتیں بن سکتی ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور صورت پائی نہیں جا سکتی. اب ان میں سے ہر ایک کا مسئلہ. اچھا اب مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ سگے, بہت زیادہ پیچیدگی ہو جائے گی لیکن میں مجبور ہوں اس طریقے سے اس مسئلے کو زیادہ آسان کروں, بس یہ چار صورتیں بنی. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ سگے اور پدری بھائی بہن کی تعداد سے مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی سگا بھائی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ, پدری بھائی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ, مسئلہ ایک ہی جیسا رہے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن مادری بھائی بہن میں تعداد سے فرق پڑ جاتا ہے, جب مادری بھائی یا بہن جو بھی وہ صرف ایک ہو تو مسئلہ کچھ اور ہوگا, وہ ایک سے زیادہ ہو تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. میں اپنی سے کوشش کر رہا ہوں, اس کے بعد میرے لیے بالکل مجبوری ہے. اب میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے حل کرتا ہوں. تھوڑا سا علم انصاف جاننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ اب مسئلے کی آٹھ صورتیں بن گئی, چار صورتیں تھیں, اور چونکہ مادری بھائی بہن جب بھی ہوگا اس کی تعداد پر ڈالے گی, اس کی آٹھ صورتیں بن گئی, اس کو میں آپ کے سامنے واضح دے دیتا ہوں. اب آپ اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سنیں. مرنے والے اگر اب تک کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, یہ تو اب مسئلے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی بات آسان ہو جائے. اب مختلف قسموں کے بھائی بہن ان کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، اس میں سے ہر ایک کا حل آپ سماعت کرتے چلیے، بات بالکل آسان ہو جائے گی. مرنے والے کا سگا بھائی بہن بھی ہے اور اس کا باپ کی جانب سے بدلی بھائی بہن بھی موجود ہے، جائیداد کس طرح سکتی ہوں. اس میں تو مسئلہ بہت آسان ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا جب سگا بھائی بہن ہو تو باپ والے بھائی بہن کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے. چنانچہ یہ مسئلہ تو بالکل ختم ہو گیا. اگر سگا بھائی بہن بھی ہے اور بدلی بھائی بہن بھی، ایک ایسا بھائی بھی چھوڑا ہے مرنے والے نے کہ جس کی اور مرنے والے کی ماں اور باپ ایک تھے، اور ایک دوسرا بھائی بہن بھی ایسا بھائی بھی چھوڑا یا ایسی بہن بھی چھوڑی جس کا اور مرنے والے کا باپ ایک تھا، ماں الگ تھی. مثلا ایک عورت نے نکاح کیا ایک شخص سے زید سے اور اس کے دو بچے ہوئے، اس کے بعد زید نے طلاق دے دی، اس نے بکر سے نکاح کیا اور بکر سے جو اس کا نکاح ہوا اس کے چار پانچ بچے ہو گئے. اب زید سے پہلے آدمی سے جو نکاح ہوا تھا اس میں دو بچے ہوئے تھے، ایک مر گیا. اب وہ جو پہلا آدمی مر گیا پہلا، اب اس نے اپنا ایک تو ایسا بھائی چھوڑا ہے جو بالکل سگا تھا، باپ اور ماں اس کی ایک، اور چار پانچ وہ دوسرے اس کے بھائی بہن ہیں کہ جن کا یہ مسئلہ میں نے غلط بیان کر دیا، بات کچھ اور ہو رہی تھی، مثال کچھ اور، اس کو یوں سمجھ. ایک آدمی اس نے عورت سے شادی کی پتی کے ہند سے اور اس کے یہاں دو بچے ہوئے، ہند کا انتقال ہو گیا اور اس نے اس کے بعد دوسری عورت زینب سے شادی کر لی، اس کے یہاں پھر کچھ اور بچے ہوئے. ہند سے جو اس نے شادی کی تھی اس کے یہاں دو بچے ہوئے تھے، ایک بچہ مر گیا. اب جو مرنے والا ہے اس کا ایک تو ہے سگا بھائی، تو اس کی باپ اور ماں ایک ہی، اور اس مرنے والے کے چار پانچ ہیں سوتےلے بھائی جو اس کی سوتےلی ماں زینب سے پیدا ہوئے تھے. تو اب یہاں فقہ کا مسئلہ بہت آسان ہے اس صورت میں، تو جب تک کہ سگا بھائی یا سگی بہن موجود، باپ کی طرف سے سوتےلوں کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی جو باپ ایک ہے ماں الگ ہے، ان سوتےلوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں تو مسئلہ حل ہو گیا، مرنے والے نے جتنا بھی چھوڑا ہے وہ سب سگے کو ملے گا، سوتےلا جس کا باپ مشترک تھا اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ صورت تو بہت آسان ہے. چار صورتیں بنی کہ سگا اور باپ والا بھائی بہن، اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا. دوسری صورت سگا اور ماں والا بھائی بہن، ایک آدمی مرا اس نے کچھ سگے بھائی بہن چھوڑے، کچھ ماں والے بھائی بہن چھوڑے، اس میں یہ مسئلہ ہے. بس یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو یہ آج کی آج صورتیں فوراً بالکل پانی کی طرح آپ کے لیے آسان ہو جائیں. بس یہ دوسری صورت جو ہے یہ اگر سمجھ میں آ گئی، ایک شخص نے سگے بھائی بہن بھی چھوڑے ہیں اور اس کی ماں والے سوتےلے بھائی بہن بھی، ماں ایک تھی اس کی، باپ الگ الگ. اس صورت میں اگر ماں والا بھائی اور بہن تعداد میں صرف ایک، چاہے وہ بھائی ہو چاہے بہن، وہ صرف ایک، تب تو اس کے مال کے چھ حصے دیے جائیں. بس یہی پورا دار و مدار اس ایک مسئلے کی تفصیل پر، اس کے مال کے چھ حصے دیے جائیں گے، پانچ حصے سگے بھائی بہن کو دیے جائیں گے اور ایک حصہ اس بھائی یا بہن کو جو مادری، وہ ایک ہے صرف ایک، چاہے بھائی ہو چاہے بہن، ایک حصہ اس کو دیا جائے گا. چھ حصے، پانچ حصے اس کو ان بھائی اور بہنوں کو ملیں گے کہ جو اس کے سگے بھائی اور بہن. اب وہ سگے اگر سب بھائی بھائی ہیں یہ پانچ برابر سے تقسیم کر لیں گے، سب بہنیں ہیں یہ سب پانچ برابر سے تقسیم کر لیں گے، بھائی اور بہنیں مل کر ہیں تو اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا اس پانچ حصوں کو کہ بھائیوں کو دوگنا ملے بہنوں کو ایک ملے. فرض کیجیے مرنے والے نے مرنے کے بعد 6000 روپے چھوڑے، اس کے کچھ سگے بھائی بہن ہیں اور ایک اس کا کوئی ایک اس کا سوتےلا، ماں ایک تھی ماں ایک تھی، مادری بھائی اور بہن، 6000 کے 6 حصے کیے گا، 1000 تو اس کو دے دیا گیا جو مادری تھا، بھائی تھا تو بھائی کو دے دیا، بہن تھا تو بہن کو دے دیا، اور یہ 5000 سگے بھائی بہنوں کو دیے گئے. اگر تم سب لڑکے ہو تو برابر سے تقسیم کرو، اگر سب لڑکیاں یعنی بہنیں ہیں برابر سے تقسیم کریں، بھائی اور بہن ہیں تو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ بھائیوں کو دگنا ملے بہن کو اکھیرا ملے. یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ. دوسری صورت، پہلی صورت تھی مرنے والے کا سگا بھائی بہن تھا اور باپ والا پدری بھائی بہن تھا، اس کا حل آپ کے سامنے آ گیا. مرنے والے کے سگا بھائی تھا اور مادری بھائی تھا، اس کا حل بھی آ گیا. لیکن اس کے اندر دو مسئلے بنے، مادری بھائی ایک ہو تو جائیداد کے 6 حصے ہوں گے، ایک حصہ مادری کو ملے گا، 5 حصے سگے کو ملے گا. لیکن اگر مادری ایک سے زیادہ ہے، دو ہیں تین ہیں ایک سے زیادہ ہے، اس صورت میں جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 6 نہیں کیے جائیں گے، 3 حصے کیے جائیں گے، دو سگوں کو ملے گا اور ایک مادری کو ملے گا. اگر ایک سے زیادہ مادری بھائی بہن چھوڑا ہے تو 3 حصے ہوں گے، ایک تہائی مادری کو، دو تہائی سگوں کو. اور پھر اب جو ادھر آ گئے اس سے ایک ادھر آ گیا، اب فرض کیجیے ہم یہی 6000 کی مثال لیں، مرنے والے نے 6000 کی جائیداد چھوڑ دی، اس کے سگے بھائی بہن ہیں کچھ، دو ہیں چار ہیں چھ ہیں یا ایک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، مادری اگر ایک تھا تو 6000 کے 6 حصے کیے جاتے، 1000 پہلا حصہ مادری کو دیا جاتا، 5 حصے سبھی. لیکن اگر مادری دو ہیں یا دو سے زیادہ، فرض کیجیے دو سمجھ، تو اب اس 6000 کے 6 حصے نہیں ہوں گے، اس کے 3 حصے ہوں گے، اور 2000 یعنی ایک تہائی وہ تو مل جائے گا مادری کو، اور 4000 دو حصے جو ملیں گے وہ ملیں گے سب ہوں گے. اب فرض کیجیے مادری دو ہے، تو 2000 وہ آپس میں تقسیم کر لیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا مادری بھائی بہن کی تقسیم میں عورت مرد کا کوئی خیال نہیں. اگر وہ مادری دونوں بہنیں ہیں تب بھی 2000 آپس میں برابر سے تقسیم کریں گی، بھائی ہیں تب بھی وہ 2000 برابر سے تقسیم کریں گی، ایک بھائی اور ایک بہن ہے تب بھی برابر سے تقسیم کریں گی. لیکن یہ سگے بھائی بہنوں کو جو دو حصے ملے تین میں سے یعنی 4000، یہ اگر تقسیم کریں گے تو بھائی اور بہن کا خیال رکھتے ہوئے کہ بھائیوں کو ہمیشہ دوگنا ملے بہنوں کے مقابلے. تو اب اس صورت میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سگوں کا حصہ کم ہو جائے اور سوتےلے کا حصہ بڑھ جائے. 6000 سے 3 حصے کیے گئے، 2000 بہن کو دے دیا، 2000 مادری کو دے دیے، 4000 سگوں میں رکھا. اب فرض کیجیے سگے ہیں 8 بھائی، 4000 تقسیم ہوا اور ایک کو 500 ملا، اور مادری جو سوتےلے کہلاتے ہیں وہ دو ہیں، ہر ایک کو 1000 روپے ملا. تو یہاں سگوں کا حصہ کم ہو گیا 500 آیا، اور سوتےلوں کا حصہ بڑھ گیا، ہر ایک کے حق میں 1000 آیا. اس سے فرق نہیں پڑتا مسئلے میں، تقسیم اسی طرح سے ہوگی. تو بس یہ اصول ذہن میں رہے کہ اگر مادری بھائی یا بہن کوئی ایک ہے تو مال کے ہمیشہ 6 حصے ہوتے، 5 سگوں کو ملتا ہے، 1 مادری کو، اور اگر مادری ایک سے زیادہ ہے چاہے 2 ہو یا 2000 تو ہمیشہ مال کے 3 حصے ہوتے ہیں، 2 سگوں کو جاتا ہے اور 1 مادری کو جاتا ہے. اور یہی تقسیم اب ہر مسئلے میں آگے جہاں جہاں مادری کا نام پایا جائے گا تقسیم کا طریقہ یہی رہے گا. اب بہت آسان ہو گیا مسئلہ، اگر یہ مسئلے میں آپ کی توجہ میری جانے کری تھی تو سارے کے سارے مسئلے آگے بہت آسان. تو ہم نے 4 صورتیں بنائی، مرنے والے کا سگا سگے بھائی بہن بھی ہیں اور باپ والے سوتےلے پدری سوتےلے بھائی بہن بھی ہیں، اس کا طریقہ ہوگا. مرنے والے کا سگا بھائی بہن بھی ہے اور اس کا مادری بھائی بہن بھی اس کے ہیں، اس کا بھی طریقہ ہو گیا، دو ہو گئے مطلب. تیسرا یہ ہے کہ سگا کوئی نہیں، دونوں سوتےلے ہیں، ایک پدری ایک مادری، جس کا مسئلہ بھی بہت آسان ہے. وہ جو دوسرا مسئلہ تھا کہ سگے بھائی بہن ہیں اور مادری بھائی بہن، وہی طریقہ اس تیسرے مسئلے میں آئے گا، بس فرق یہ ہوگا کہ سگے بھائی بہن کی جگہ پدری بھائی بہن آ جائیں گے اور مادری جو اپنی جگہ تھے وہ وہیں پر رہیں گے. یعنی کیا مطلب ہوا میرے جملے کا؟ دیکھیے جب سگے بھائی بہن اور مادری بھائی بہن تھے تو طریقہ یہ کہ اگر ایک مادری ہو تو جائیداد کے 6 حصے ہوں گے، 5 سگا لے جائے گا، 1 مادری لے جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ مادری ہوں گے تو طریقہ یہ تھا کہ جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، 2 سگا لے جائے گا، 1 مادری لے جائے گا. تیسری صورت سگے کی جگہ پدری سوتےلا آ جائے گا، باقی مسئلہ وہی رہے گا. یعنی تیسری صورت مرنے والے نے سگا کوئی نہیں چھوڑا ہے، پدری بھائی بہن چھوڑے ہیں جن کا اور مرنے والے کا باپ ایک، مادری بھائی بہن چھوڑے ہیں جن کا اور مرنے والے کی ماں ایک. اب کس طرح جائیداد تقسیم ہوگی؟ بالکل دوسری صورت کی طرح. یعنی اگر ایک ہے مادری بھائی بہن تو جائیداد کے 6 حصے کریں، 5 تو سوتےلے پدری کو دے دیں اور 1 اس مادری کو دے دیں. اور اگر مادری بھائی بہن ایک سے زیادہ دو ہیں یا کئی ہیں تو جائیداد کے 3 حصے کریں، 2 دے دیں سوتےلے پدری کو اور 1 دے دیں سوتےلے مادری بھائی بہن. یعنی جو دوسرے صورت میں تقسیم کا طریقہ تھا بالکل وہی تیسری صورت کا طریقہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ سگے کی جگہ باپ والا سوتےلا بھائی یا بہن آ کر وہ سگے کا حصہ لے گا، ماں والا بالکل اپنے ہی طریقے سے لے گا. اور اب چوتھی اور آخری صورت کہ سگا بھی ہے، باپ والا سوتےلا بھی ہے اور ماں والا سوتےلا بھی ہے، یہ بھی بالکل دوسری طرح سے، اس کا حل بھی بالکل دوسری شکل کی طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ کو سمجھ لیجیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کو نکال دیا. اب اس کو ہے زندہ مگر جائیداد کی تقسیم میں اس کو نکال دیا تو کیا بچے؟ سگے اور ماں والے بچے. وہ وہی دوسرا مسئلہ بن گیا کہ اگر ماں والا ایک ہے تو 6 حصے کریں، 5 سگے کو دیں اور 1 ماں والے کو دیں، اور اگر ماں والے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو 3 حصے کریں، 2 سگے کو دیں اور باقی 1 ماں والے سوتےلے بھائی بہن کو دیں. تو بس اصل مسئلہ وہ دوسرا سمجھنا ہے کہ جب ایک سگا اگر سگے بھائی بہن بھی ہوں اور مادر ہی بھائی بہن بھی ہوں تو جائیداد کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں تعداد دیکھی جاتی ہے، ایک ماں والا ہے تو چھ حصے ہوتے ہیں پانچ سگے کو ایک ماں والے کو، اور اگر مادری ایک سے زیادہ ہے تو تین حصے ہوتے ہیں دو سگے کو ایک مادری کو۔ بس یہی جو دوسرا مسئلہ یہی تیسرے طریقے میں آئے گا، یہی چوتھے طریقے کے اندر آئے گا، اور بھائی بہن کی میراث کا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل مکمل ہو گیا۔ اور غالباً اگر اس کو ذرا توجہ سے سنا گیا تو یہ پہلے گروہ سے زیادہ آسان ہے اس کی تقسیم کا طریقہ۔ سارا کا سارا حل بس اس پر ہے کہ پدری مادری اور سگے بھائی بہنوں کی اصطلاح آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک بات کا میں تذکرہ کرتا چلوں، اگر جواب پورا ہو گیا ہے پچھلی مسائل کا، لیکن صرف ایک بات کا کہ یہ ساری تقسیم جو ہوگی یہ اصل مال سے ہوگی، اور یعنی جتنا اس نے چھوڑا ہے 6,000 یا 10,000 یا 15,000۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر مرنے والے کا مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوی وہ بھی جائیداد میں حصہ لیتی ہے، اور مرنے والی اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی جائیداد میں حصہ لیتا ہے۔ اب یہ جو تقسیم ابھی تک میں نے کی یہ اس صورت میں کی ہے کہ اس کے بیوی یا شوہر کے مسئلے کو الگ رکھیں، خالی بھائی یا بہنیں۔ البتہ اگر شوہر اور بیوی بھی آ جائے تو اس تقسیم کے اندر ذرا اور پیچیدگی آ جائے گی، جو انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ تو شاید نہ بتا سکوں، اس لیے کہ آئندہ دو ہفتے مسلسل جو آ رہے ہیں، تاریخ کا ہفتہ ہے اور اعتقادیات کا ہفتہ، اس کے بعد اس مسئلے کو واضح کروں گا، اور اچھا بھی ہے ایک وقفہ آ جائے تو یہ مسائل جو ہیں آپس میں ملنے سے محفوظ رہیں۔ یہ میں پھر دوہرا دوں کہ یہ صورت صرف اس وقت ہے کہ جب شوہر اور بیوی کو حصہ نہ دیا جائے تب یہ مسئلے۔ اگر شوہر اور بیوی بھی ہیں تو خلاصہ میں اس وقت کر دوں کہ کل جائیداد میں سے شوہر اور بیوی کا حصہ نکالا جائے، اور اسی جائیداد میں سے بھائی بہنوں کا بھی حصہ نکالا جائے، مگر تفصیل اس وقت بتانا نہ مناسب ہے اور نہ بہتر ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ کتنی تفصیل جب ہوگی اس میں یہ تفصیل آ جائے گی۔ اس کے بعد دادا اور دادی، نانا اور نانی کا حصہ بچتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ بالکل اسی کے پیٹرن پر ہے، اور وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میراث کے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تیسرے گروہ کی میراث بتانے کا ارادہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسئلہ بالکل پیش نہیں آتا، بہت نادر الوجود ہے یہ چیز کہ ایک آدمی کا نہ کوئی شوہر ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں باپ، نہ ماں باپ ہو، نہ دادا دادی ہو، نہ بھائی بہن ہو، نہ ان کی اولاد ہو، کیونکہ بہت مشکل ہے یہ مسئلہ۔ اس لیے تیسری گروہ کی تقسیم بہت مختصرا دو یا تین مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ مسائل یہاں تک پہنچے، ان شاء اللہ باقی آئندہ ضرور بھیجے محمد والے محمد۔ گفتگو ہو رہی تھی ہماری اس مسئلے پر جو دور حاضر کا انتہائی اہم ترین مسئلہ، ہماری تمام بنیادی خوشیوں کا دار و مدار بھی اسی مسئلے پر۔ اگر سے اخروی خوشیاں اب برکہ فراق قیامت اور جنت، ان سب کے حصول کا ذریعہ بھی جو کچھ قرآن نے بتایا، اس نے صفت صبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ اور حقیقت میں جب آپ کے سامنے آج کی اس تقریر کے بعد کی جو تقاریر آئیں، جن میں صبر کی باقی دو قسمیں پیش کروں گا، تو یقینا آپ کا ذہن خود بھی گواہی دے گا کہ صبر کے بغیر آخرت کی زندگی میں تو کوئی مرتبہ یا درجہ یا فضیلت بلکہ جنت کو حاصل کرنا ناممکن۔ لیکن ہماری دنیاوی خوشیوں کا دار و مدار بھی اسی چیز پر کہ ہم اپنے ذہنوں کو صبر کا عادی بنائیں۔ اور جیسا کہ میں اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ کو بیان کر رہا تھا کہ صبر اس چیز کا نام نہیں، اگر اس کو آپ نے صبر سمجھا تو صبر کرنا اور نہ کرنا برابر ہو گیا۔ اگر آپ نے اس کو صبر سمجھا کہ مصیبتیں برداشت کی اور اس کے بعد بہت جلتے ہوئے، کڑتے ہوئے، غم کو دل میں دباتے ہوئے، غمگین رہتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں صبر کروں گا اور اپنی مصیبت کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں گا، اپنے دل میں غم کو جمع کرتے ہوئے اگر صبر کیا، تو وہ صبر صبر حقیقی نہیں، وہ ایسا صبر نہیں ہے جس کی شریعت آپ سے تاکید کر رہی، یہ وہ صبر نہیں ہے جسے خدا آپ سے طلب کر رہا، یہ تو صبر ہی نہ ہوا، اور اس کے اندر انسان کو وہ فائدہ بھی نہ ہوگا جو صبر کا فائدہ۔ دل ہی دل میں غم کو جمع کرنے والا ایک دن یا تو پاگل ہو جائے گا، یا مقبوض الحوات ہو جائے گا، اور یا پھر وہ ایسی شدید بیماری کا شکار ہوگا کہ صبر کرتے کرتے قبر کے اندر پہنچ جائے گا۔ یہ حقیقی صبر نہیں، البتہ بے صبری کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک وہ شخص ہے ذرا سی مصیبت پڑی، ہائے باویلا کرنے لگا، ہر ایک کے پاس دوڑ دوڑ کے جانے لگا، ہر ایک کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرنے لگا، اپنی پریشانی اور مصیبت سے ہر ایک کو آگاہ کرنے لگا، ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے لگا، اور پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس نے نہ حلال کا خیال کیا، نہ حرام کا خیال کیا، نہ جائز کا خیال کیا، نہ ناجائز کا خیال کیا، نہ مرضی خدا کا خیال کیا، نہ غضب خدا کا خیال کیا، بس یہ مصیبت نازل ہو گئی، یہ پریشانی آ گئی ہے، اس سے کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر جائز طریقے سے نہیں نہیں بچا سکتے، اگر حلال رابطے سے نہیں بچا سکتے، اگر مرضی معبود کا خیال رکھتے ہوئے نہیں بچا سکتے، تو حلال طریقہ صحیح اس پریشانی کو دور کر دو، ناجائز طریقہ صحیح اس مصیبت سے اپنا دامن چھڑا لو، خدا کا غضب مول لے لے، لیکن یہ پریشانی ہمارے گھر سے دور چلی جائے۔ وہ جو بے صبری اس کے مقابلے میں ایسا صبر یقیناً بہتر، جس میں انسان دل ہی دل میں روتا، دل ہی دل میں پڑتا، دل ہی دل میں ہم کو دباتا، لیکن حقیقی صبر جسے خدا چاہ رہا وہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقی صبر یہ ہے کہ مصیبتوں کا مقابلہ کریں مگر مسکراتے ہوئے، اور مسکرانا صرف زبان ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ ہو بلکہ دل بھی مسکرا رہا ہو، دل راضی ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان ہر مصیبت پر راضی رہے، راضی بالقضا ہونا جو مومن کی اعلیٰ ترین صفت بتائی گئی، وہ یہی کہ مصیبت کا مقابلہ کرے صبر کرتے ہوئے، لیکن اس انداز سے کہ دل کے اندر بالکل اطمینان ہو، دل کے اندر کسی قسم کی بے چینی نہ ہو۔ وہی کیفیت جو ہمیں کربلا کے میدان میں ایک وقت میں نظر آئی تھی کہ جب انتہائی بزرگ اور مقدس صحابی 60 سال سے زیادہ کی عمر ہے اور ایک دوسرے سے مذاق کرنے لگا، ایک دوسرے صحابی سے مذاق کی باتیں کرنے لگا، تفریح کی باتیں کرنے لگا، ہنسی اور مذاق ہونے لگا، وہ دوسرا صحابی حیران ہو کر کہتا ہے کہ کس وقت اس حالت میں جب اس امتحان گاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، جس مقدس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر تم مذاق کر رہے ہو، یہاں پر تم تفریح کر رہے ہو، تو اس دوسرے صحابی نے جس نے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس اس حالت میں برداشت کر رہا کہ اس کے چاروں طرف خاندان بنی ہاشم اور خاندان رسالت کے ننھے ننھے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے، یہی تو جواب دیا تھا کہ میری پوری زندگی سے تم آگاہ ہو، آج تک میں نے کوئی ہنسی کی بات نہیں کی، آج تک میں نے کوئی مذاق کی بات نہیں کی، لیکن آج سے زیادہ خوشی کا دن کیا ہوگا کہ آج ہمیں جنت ملے گی، آج ہمیں خدا کی نعمتیں حاصل ہوں گی، آج ہم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو دیکھیے وہ 3 دن کی مصیبت اور پریشانی ہے صبر کرتے، لیکن اس طرح کہ دل جلتا رہتا، اندر ہی اندر غم کھائے جاتا، اندر ہی اندر پریشانیوں کو دبایا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہم راضی ہیں مرضی معبود پر، مگر وہ صبر نہیں۔ صبر تو یہ کہ خوشی ہو رہی ہے، صبر تو یہ کہ چہرے پر مسکراہٹ ہے، صبر تو یہ کہ دوسرے سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ مذاق اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک اندرونی خوشی نہ ہو۔ یہ ہے حقیقی صبر کہ ہر چیز پر راضی رہتے ہوئے کہ جو خدا کر رہا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوگا، جو خدا کر رہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے سہولت اور آسانی ہوگی۔ یہ ہے حقیقی صبر جسے خدا ہم سے طلب کر رہا ہے۔ اور میں اس سلسلے میں گزشتہ جمعے کو سعید ابن جبیر کا واقعہ بتا رہا تھا کہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کے دربار میں کھڑے ہوئے، حجاج ابن یوسف شمشیر برہنہ بنا ہوا، یہ سعید ابن جبیر وہ ہیں جو معجزہ دکھا کر حجاج کے دربار میں پہنچے ہیں۔ حجاج کا تمام رسالہ وہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ حجاج کی وہ فوج جو انہیں گرفتار کرنے گئی ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر ان کو لا رہی ہے، یہاں ایسی مقدس ہستی، ایسا بزرگ شخص، ایسا صاحب معرفت کہ جنگل کے شیروں نے آ کر اس کی حفاظت کی، لیکن مجبور سے ظالم حاکم سے حجاج کے دربار میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ حجاج وہ ہے جس کا سامنا کرنے سے لوگوں کو سرسری آ جایا کرتی ہے، حجاج وہ ہے جس کے دربار میں جانے کا خیال کر کے حرکت قلب ہو جانے سے لوگ مر جایا کرتے ہیں، لیکن سعید ابن جبیر حجاج کے دربار میں کھڑے ہیں، اور مقام تقیہ یہ ذہن میں رہے کہ ہماری شریعت اس بے وقوفی کے قائل نہیں ہے کہ انسان صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے ہر الٹے سیدھے مقام پر کلمہ حق کو بلند کرنے لگے۔ ہماری شریعت کے اندر اس جذباتیت کی گنجائش نہیں ہے جو ہمیں بعض اوقات ہندوستان اور پاکستان کے مومنوں میں نظر آ جاتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کلمہ حق بلند کرنا ہے، یہاں تک کہ فرض کیجیے کہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، لیکن زمانہ اور حالات کے تقاضا کر رہے کہ خاموش رہو، برے سے برے کو بھی اس وقت برا نہ کہو، مگر اپنا جوش ایمانی دکھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سے زیادہ کون محبت اہل بیت کرنے والا ہے، چوک پر کھڑے ہو کر، بازاروں میں آ کر علل اعلان لوگوں کے سامنے دوسروں کو برا کہنا شروع کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، قتل کرے گا، مار دے گا، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بے وقوفی کی دوسری شریعتوں میں گنجائش ہو تو ہو، لیکن امامیہ فقہ میں، یعنی جو معصومین کے ذریعے پہنچی ہے، اس میں بے وقوفی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی قیمتی جان کو صرف اپنی جذباتیت کی وجہ سے ختم کر دے، اپنی قیمتی جان کو اپنی جذباتیت کی وجہ سے ملیا میٹ کر دے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کو ایسے آدمی نہ ملے جو ان کے لیے جانیں قربان کر دینے کو تیار ہو جاتے، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں آپ کو پتا نہیں کتنے ہی ایسے جذباتی آدمی ملیں گے جو علی کے نام پر جان قربان کر دینے پر تیار ہو جائیں گے. یعنی یہ کتابوں کی بات نہیں, حقیقت کی بات ہے کہ اگر کوئی علی کو برا بھلا کہے, ماذا اللہ علی کو گالیاں دی جا رہی ہوں, وہ برداشت نہیں کریں گے, وہ جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دور میں, اس گمراہی کے, اس دلالت کے دور کے اندر, جب ایسے با ایمان لوگ موجود ہیں, کہ میں با ایمان عوام کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں, کہ عوام تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گنڈا ہے, یہ بدماش ہے, یہ گناہ گار ہے, یہ شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے, مگر نام علی پر جان قربان کر دے رہا ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا معرفت والا تھا, وہ نمازی, وہ مسجدوں میں بیٹھنے والے, مسجد پہ حملہ ہوگا سب سے پہلے وہ بھاگیں گے, بچانے والے تو یہی ہوں گے, امام باڑے پہ حملہ ہوگا یہی جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, یہی جن کے کردار کی ہم خامیاں نکالتے ہیں, دیکھو یہ ہے اصلی مومن, یہ آ کر بچا جائیں گے. وہ کہاں گئے داڑھی والے, وہ کہاں گئے نمازیں پڑھنے والے, وہ کہاں گئے دین کا تذکرہ کرنے والے, گھروں کے اندر چھٹ کر جا کر بیٹھ چکے ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے کتنے ہی آج ہمیں نظر آ جاتے ہیں جو نام علی پر جان قربان کر دینے کو تیار ہوتے ہیں. نام علی تو دور کی چیز ہے, اگر ایک چیز علی سے منسوب بھی ہے, علم کی حرمت کے اوپر, تازیہ کی حرمت پر, امام بارگاہ کی حرمت پہ جان قربان کر دینے کو تیار ہیں, تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب آج ایسے ماننے والے ہیں تو ایمان کے دور میں کیا ایسے ماننے والے نہیں ہوں گے؟ پھر ائمہ کو شکوا کیوں رہا کہ ہمیں ایسے آدمی نہیں ملتے جو ہماری خاطر قربانی دیں, ہمیں ایسے آدمی نہیں ملتے جو ہمارے خاطر میدان جہاد میں اتر آئے؟ ائمہ کو یہ شکوا بھی رہا, اور ہمیں آج کے دور میں بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں. ضمنی بات آ گئی لیکن میں اس کو بیان کر دوں, کیونکہ کچھ ایسے حالات گزشتہ 4-6 مہینے میں پیش آئے کہ جہاں پر ہماری قوم کا ایمان جو مسلسل ختم ہوتا جا رہا ہے اس منزل پہ پہنچ گیا کہ ان کے نزدیک اگر ایک نمازی, ایک روزے دار, ایک پرہیز گزار, ایک ہر طرح سے عادل شخص امام باڑے پر حملہ ہو, درود پہ حملہ ہو, اور وہ ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جائے تو لوگ اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں, اور وہ شخص جو 24 گھنٹے اہل بیت کے مقصد کو ختم کر رہا ہو, اس وقت جذباتیت دکھانے کے لیے سامنے آ جائے تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. تو میں اس موقع پر ایک بات بتا دوں کہ اماموں کو ایسے جذبات پسند نوجوانوں کی, یہ ایسی جذباتیت رکھنے والے لوگوں کے قتل کبھی ضرورت تھی بھی نہیں. ایسے تو بہت لوگ امام کو مل جاتے, اور ایسے بہت لوگ امام کو مل بھی گئے تھے, لیکن امام کو وہ نہیں چاہیے تھے, امام کو وہ نوجوان چاہیے تھے, امام کو وہ بزرگ چاہیے تھے, امام کو وہ مومن چاہیے تھے کہ جو اپنے جذبات کو بھی حکم امام کے تابع کریں. میں مثال دے دوں, آج اگر فرض کیجیے جذباتیت کا مارکا پیش آ جائے, سامنے والے آپ کے پاس طاقت ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور سامنے کھڑا ہو کر ایک آدمی علی کو یا معصومین کو فرض کیجیے کہ گالیاں دینا شروع کر دے, یا آپ کے متبرک کو, مقدس مقامات کو نقصان پہنچانا شروع کر دے, ایک عالم, ایک واعظ, ایک مقرر, ایک خطیب, ایک فقیہ, ایک مجتہد کھڑا ہو کر کہے کہ دیکھو صبر کرو, برداشت کرو, باتیں سنو, انہیں کچھ نقصان نہ پہنچاؤ, آپ یقین رکھیے کہ وہی جذباتیت کے تحت جانے قربان کرنے والے دشمن کو بعد میں ماریں گے, پہلے اس فقیہ کا خاتمہ کریں گے کہ یہ ہے وہ فقہا جنہوں نے قتل امام کے فتوے پر دستخط کر دیے تھے, ہماری آنکھوں کے سامنے توہین ہو رہی, یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جا کر بیٹھو, ہماری آنکھوں کے سامنے معصومین کی تذلیل کی جا رہی, یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ. وہ جو جذباتی لوگ ہیں, جذباتی مومن ہیں, وہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ اگر شریعت کا حکم بھی ان کے سامنے رکھا جائے وہ شریعت کو بھی ٹھوکر کا ماریں گے, وہ تو اپنے بنائے ہوئے اعتقادات کی روشنی میں لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. امام کو کیسے مومن چاہیے؟ ایسے نہیں چاہیے, امام کو ویسے چاہیے کہ جیسے مالک اشتر تھے. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے جنگ صفین, ذرا میری گفتگو موضوع سے ہٹ گئی لیکن خود یہ ایک مستقل موضوع, جنگ صفین کا مشہور و معروف واقعہ. کون جنگ صفین؟ جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کے بعد جتنے اختلافات ہوئے ان کی بنیاد یہی صفین کی جنگ تھی. یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر مولائے کائنات بنفس نفیس لشکر لے کر 18 مہینے تک دار الخلافہ کو چھوڑ کر صفین کے میدان میں قیام پذیر ہوئے تھے. جنگ ہوتی ہے, پھر صلح ہوتی ہے, پھر اشہر الحرام آتے ہیں, حرمت کے مہینے جس میں جنگ کرنا جائز نہیں, سلسلہ روک دیا جاتا ہے. 18 مہینے تک یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مولائے کائنات نے حکم عام دے دیا کہ اب تلوار کو نہیں روکا جائے جب تک کہ ہمیں فتح نصیب نہ ہو جائے گی. وہ لیلۃ الحریر کی رات کہلاتی ہے کہ جس رات میں عربوں کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ رات کو بھی جنگ کا سلسلہ جاری رہا, ورنہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی صبح سے شام تک جنگ ہوتی تھی, اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی. یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اب رات کو بھی جنگ کی جائے صبح کو بھی جنگ کی جائے جب تک کہ معرکہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک جنگ کا سلسلہ جاری رہے اور 10 دن تک متواتر جنگ ہوتی رہی تھی جنگ صفین کے آخری دن اور یہی وہ آخری 10 دن تھے جس کے اندر حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اس 10 دن کے اندر امیر المومنین کے ساتھ آ کر شریف ہو گئے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کے وہ لوگ جن کے اوپر اس وقت تک حق واضح نہیں ہوا تھا وہ پریشان تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے یا معاویہ کے ساتھ ہے وہ انتظار کر رہے تھے عمار یاسر کی شہادت کا لوگوں نے عمار یاسر کو پیمانہ بنایا ہوا تھا کہ عمار یاسر جب شہید ہو جائیں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ حق کس جانب ہے اور باطل کس جانب ہے اس لیے کہ وہ روایت ہر مسلمان کو یاد تھی جو پیغمبر نے کہی تھی کہ عمار تو حق کے ساتھ ہے اور جب حق کی طرف سے لڑے گا تو ایک گروہ باقی تجھے قتل کرے گا چنانچہ عمار یاسر کی شہادت انہی 10 دنوں میں ہوئی اور مسلمانوں کے جوک در جوک وہ صحابی جو بدر و احد میں مسلمانوں کا دفاع کر چکے تھے وہ آ کر امیر المومنین کے پرچم تلے شریف ہو گئے جب حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا اسی جنگ میں ایک مرتبہ وہ مقام آیا ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ مالک اشتر پرے کے پرے اڑاتے ہوئے دستوں کو پلٹتے ہوئے صفوں کو اوندھاتے ہوئے آگے بڑھ کر پہنچ گئے معاویہ کے خیمے کے قریب خیمے کی تناب پر خیمے کی رسی پر مالک اشتر کی تلوار لگ چکی ہے رسی کٹتی ہے کچھ دیر ہے رسی کٹتی ہے خیمہ گرتا ہے خیمہ گرے گا تو معاویہ کو باہر آنا پڑے گا مالک اشتر کی تلوار چلے گی اور ایک مرتبہ امیر معاویہ کی گردن اڑ جائے گی معاویہ ختم ہوا وہ تمام اختلافات وہ تمام اختلافات وہ تمام نفاق ختم ہو کر رہ جائے گا مسلمان پھر متحد ہو جائیں گے سوائے علی کے اس وقت کوئی اور ایسی ہستی نہیں کہ مسلمان اس کے پرچم تلے جمع ہوں تو کتنی دیر کی بات ہے چند لمحوں کی بات ہے چند ثانیوں کی بات ہے چند سیکنڈوں کی بات ہے خط خاتمہ ہوتا ہے اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے تمام پریشانیوں کا اور اگر آج حاکم شام کا خاتمہ ہوا تو یقین رکھیے کہ کل کربلا کا واقعہ پیش نہیں آئے گا کل میدان کربلا میں اہل بیت کو وہ مصیبتیں نہیں اٹھانا پڑیں گی پھر چوتھے امام کی اسیری نہیں ہوگی پھر ساتویں امام کے قید خانے میں گرفتاری نہیں ہوگی پھر بارہویں امام کی غیبت نہیں ہوگی ظاہری اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ورنہ حقائق تو خدا جانتا یہ صرف چند لوگوں کی بات ہے مالک اشتر کی تلوار کے نیچے اس وقت کفر و نفاق موجود ہے تمام مسائل اہل بیت کا خاتمہ ہونے والا لیکن جب کدھر مخالف نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ امر ہاتھ سے سوارت کا انتہائی چالاک عیار زیرک اور مختار شخص تھا یہ کہا کہ جلدی سے کوئی فیصلہ کرو جلدی سے کوئی چال چلاؤ جلدی سے کوئی تدبیر لڑاؤ یہ تو جیتی ہوئی بازی ہار رہے ہیں یہ تو فتح ہوتے ہوتے شکست ہو رہی ہے اس نے سوچا اور وہی بات اس کے ذہن میں آئی جذباتی عرب جذباتی مسلمان جذباتی شیعہ جذباتی نوجوان اس نے کہا کہ نیزوں پر قرآن بلند کرو یہ مشہور واقعہ ہے میں اس جانب نہیں جانا چاہتا کہ نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے یہ ہمارا تمہارا فیصلہ ہے اب علی کے ساتھیوں نے دیکھا کہاں قرآن آ گیا قرآن سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہوگا قرآن سے بڑھ کر کس کا حکم مانا جائے گا تلواریں نیام میں چلی گئیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ سارا لشکر جو کل تک علی کے پیچھے لڑ رہا ہے پلٹ کے علی کے اوپر آ گیا کہا یا امیر المومنین جنگ بند کیجیے قرآن آ چکا ہے میرے مولا سمجھا رہے منع کر رہے کہ یہ قرآن ناطق ہے منع قرآن ناطق میں قرآن ناطق ہوں یہ تو قرآن ثابت ہے میری بات کو مانو لیکن لوگ کہہ رہے اسی موقع پر وہ نعرہ بلند ہوا علی کافر ہو گئے اس لیے کہ علی نے قرآن سے اپنے آپ کو بڑھا دیا علی نے قرآن کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ساجی گروہ علیحدہ ہوا لیکن اس وقت سب علی کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں یا امیر المومنین جنگ بند ہو چکی ہے ہم نے سب کو روکا ہے لیکن مالک اشتر روکے نہیں رک رہے آپ انہیں حکم دیجئے کہ وہ اپنی تلوار کو روکیں علی کا قاصد گیا مالک اشتر تلوار کو روک لو اور واپس آ جاؤ مالک اشتر نے قاصد کو پلٹا دیا جا کر کہنا یا امیر المومنین بس چند لمحوں کی بات ہے چند لمحوں کی مہلت مجھے دے دیجئے اور ابھی میں فیصلہ کیے دیکھتا ہوں اس جنگ کا میرے مولا کا قاصد واپس گیا خارجیوں نے دباؤ ڈالا مسلمانوں نے امیر المومنین پر دباؤ ڈالا یا امیر المومنین آپ اسی وقت اس کا فیصلہ کریں ورنہ اب ہماری تلوار آپ کی گردن پر بلند ہوگی اور یہ تاریخ کا خطرہ ہے چاہے آپ کا عقیدہ اسے مانے یا نہ مانے کہ میرے مولا نے یہ کہہ کر قاصد کو دوبارہ بھیجا کہ اے مالک اشتر اگر اپنے امام کی زندگی چاہتے ہو تو واپس پلے پرک آؤ مالک اشتر کے پاس اب حکم پہنچا پہلے مشورہ گیا تھا علی کا اب حکم پہنچا ایک مرتبہ مالک اشتر نے تلوار اٹھا لی مالک اشتر واپس آئے اب طرح دیکھیں، اگر کوئی جذباتی نوجوان ہوتا، اگر کوئی جذباتی شیعہ ہوتا، وہ کیا خیال کرتا، وہ کیا سوچتا؟ چند لمحوں کے لیے اگر میں امام کا حکم ٹال بھی جاؤں، امام کی عزت اور امام کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اگر چند لمحوں کے لیے ہم حکم امام کی سرکشی کر دیں، ایسا کتنے ہی مقامات پر ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ایک گناہ ہمیں کرنا ہے، حکم امام یاد آ گیا، ہم نے سوچا کہ پانچ منٹ کے لیے مخالفت کر لو، کیا اتنا بھی خدا معاف نہیں کرے گا؟ کیا اتنی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا؟ کتنے لوگ ہمارے ہیں جو چار پانچ منٹ کے اندر حکم امام کے خلاف ورزی کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مالک اشتر بھی اگر پانچ منٹ کے لیے علی کے حکم کو ٹال دیں تو فائدہ کتنا دیں گے امیر المومنین کو؟ ارے مالک اشتر کی چند لمحوں کی تاخیر مسلمانوں کو کتنا بڑا فائدہ دے رہی ہے، جنگ صفین جیتی جا رہی، خاندان بنو امیہ کا خاتمہ ہو رہا، کربلا کے مظالم ختم ہو رہے، اسیری اور گرفتاری کا سلسلہ بند ہو رہا، کتنا فائدہ مالک اشتر پہنچا دیں گے اگر چند لمحوں کے لیے مولا کے حکم کے خلاف ورزی کریں؟ لیکن نہیں، علی کو وہ چیزیں نہیں چاہیے تھے جو اپنے لیے نہ صحیح، دین کے فائدے کے لیے، شریعت کے فائدے کے لیے امام کے حکم کے خلاف ورزی کریں، ایسے شیعہ نہیں چاہیے، ایسے جذباتی مومن نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جانے قربان کریں، علی کو ان کی جانے نہیں چاہیے، علی کو اسلام اور علی کو شریعت کا تحفظ چاہیے۔ چنانچہ یہ مالک اشتر کا ایمان تھا کہ پہنچتا رہے نقصان، دین کو نقصان پہنچے، شریعت کو نقصان پہنچے، سب کچھ گوارا ہے، امام کے حکم کے خلاف ورزی گوارا نہیں۔ تلوار لے کے واپس آ گئے، حاکم شام بچ گیا، مسلمانوں میں جو اختلاف کا دروازہ کھولا تو اب تک وہ بند نہ ہو سکا، مسلمان جو تقسیم ہوئے گروہوں میں تو اب تک نہ مل سکے، یہ سب وہی کا آغاز تھا۔ لیکن اب سوچیں اگر آج کا وہ جذباتی شیعہ جو ذرا ذرا کی بات پر لڑنے اور مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ وہاں پر ہوتا، یقین کیجئے کہ کبھی وہ حکم امام نہ مانتا، وہ تو دیکھتا کہ دین کا فائدہ میں کیسے کر رہا ہوں۔ اب یہ دوسری بات کہ وہ دین کا فائدہ اپنی عقل کے تحت چاہتا، لیکن امام کہہ رہے کہ تمہاری عقل جس کو دین کا فائدہ سمجھ رہی ہے، میں اسے دین کا نقصان سمجھ رہا ہوں۔ یہی تو وجہ تھی کہ میدان کربلا میں جاتے وقت جہاں آپ نے دیکھا کہ راستے میں کتنے شیعوں کو واپس کیا جا رہا، کتنے ماننے والوں کو لوٹایا جا رہا، کس کس کو نکالا جا رہا لشکر سے، اس لیے کہ یہ جذباتی ماننے والے تھے، اور علی کو یا حسین کو وہ چاہیے جو ان کے اشاروں پر حرکت کریں، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہو وہ کہیں کہ حرکت کرو تو حرکت کریں، کتنا ہی بڑا فائدہ ہو رہا ہو وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جائیں۔ چنانچہ وہ مومن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض کیجئے امام بارگاہ، تعزیہ، علم، مسجد، قرآن، ان کا تحفظ ہم کو اپنی عقل کے مطابق کرنا ہے، اگر ایک فقیہ بھی منع کرے، اگر ایک مجتہد بھی منع کرے، اگر ایک نائب امام بھی منع کرے، تو بجائے اس کے کہ اس کی بات مانے پلٹ کر 10 گالیاں اس کو دے دیں، اگر وہ کہے کہ دیکھو علن اعلان کسی کو برا نہ کہو، چاہے حقیقت میں کوئی برا ہو، تب بھی تم اپنی زبانوں کو بند کر لو، ہم پلٹ کر کہہ دیں کہ یہی تو وہ علماء تھے کہ جنہوں نے حسین کے زمانے میں قتل حسین پر دستخط کیے تھے۔ تو یاد رکھیے، یہ وہ مومن ہے جن کو لشکر سے نکالا تو مل سکتا ہے، جنہیں امام اپنے سے دور تو کر سکتے ہیں لیکن قریب کبھی نہیں کریں گے۔ قریب اس کو کیا جائے گا جو عزت اور ذلت، جو بے وقوفی، جو بہادری اور بزدلی، سب کو امام کے حکم کے تابع کر لے۔ اگر امام کہیں اس وقت گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے پوری دنیا تقاضا کر رہی ہو کہ ارے تم تو علی کے ماننے والے ہو، تمہیں تو بہادر ہونا چاہیے، آؤ میدان میں دوسروں کا مقابلہ کرو، مگر شریعت کہہ رہی ہے کہ گھر میں بیٹھو، تو وہ سب کے تانے برداشت کر کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے۔ وہ نوجوان اور وہ شیعہ حقیقی شیعہ ہیں، اور ایسے ہی شیعہ امیر المومنین کو چاہیے تھے۔ تو جب باقیت یہاں پہ آ گئی کہ نہیں، ہم تو اعلی کلمۃ الحق کریں گے، نہیں ہم تو جا کر دشمنوں کے مجمے کے اندر برا بھلا کہیں گے جن کو وہ مانتے ہیں، تاکہ پتا چل جائے کہ ہم بزدل شیعہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب سے بزدل شیعہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے امام کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے اپنے رہبر اور حاضی اور پیشوا کے حکم کو ٹالا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، ضمنی طور پر بات آ گئی اس لیے عرض کروں، میں اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ مثلا اس وقت تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ شیعہ سنی کی باتیں کرنے والے، ان کا نہ شیعہ سے تعلق ہے، نہ سنیوں سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، یہ مسلمانوں میں اختلاف کی آگ بھڑکانے والے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، بلکہ آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نائب امام کے فتوے پر عمل کرنے کو تیار ہو جائیں، جو اس بات کو سننے کو تیار ہو جائیں۔ یہاں تو ہمارے یہاں دین اس چیز کا نام ہے کہ کچھ کو گالیاں دو، کچھ کو برا بھلا کرو، اپنا دل خوش کرو اور واپس آ جاؤ۔ یہ دین، ہم نے دین نام اس چیز کا رکھا ہے۔ اس دین کو اگر ہم پیش کریں تو یاد رکھیے کہ وہی ہماری تصویر ہوگی کہ شیعہ وہ قوم ہے جسے گالیاں دینے کے علاوہ اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، جبکہ دین کسی اور ہی حقیقت کا نام ہے۔ یہ تمام چیزیں دین کو بچانے کے لیے تھیں۔ اب اگر ان چیزوں سے کبھی دین ختم ہو رہا ہو تو انہیں چیزوں کو ختم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو چیز مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھی، ہم نے اس ذریعے کو بنا لیا ہے مقصد اور مقصد کو فراموش کر دیا۔ تو سعید ابن جبیر، جن کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا اہم موضوع تھا جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا موضوع تو بالکل کچھ اور۔ سعید ابن جبیر، جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، حجاج ابن یوسف کے دربار میں پہنچے اور حجاج کا تذکرہ آ گیا تو میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ فقرہ تو آپ نے بہت کثرت سے سنا ہوگا کہ 99 سال تک یا 89 سال تک 70,000 ممبروں سے ہر جمعے کی نماز کے وقت علی پر اور اولاد علی پر لان تان کیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی۔ بڑے قطر سے یہ فقرہ سنا ہوگا، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ مومن اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو کتنے مظالم کیے گئے ہمارے ائمہ معصومین پر۔ مگر ذہن میں یہ بھی تو لائیے کہ جب یہ برا بھلا کہا جاتا تھا، جب یہ گالیاں دی جاتی تھی، تو سننے والے کون ہوتے تھے؟ سننے والے وہی ان کے چہرے چانٹے نہیں ہوتے تھے؟ سننے والوں میں ہمارا ہر معصوم ہوتا تھا۔ اگر ابتدائی دور ہے تو امام حسن اور امام حسین نے اس کو سنا، اس کے بعد امام حسین اور سید سجاد نے اس کو سنا، اس کے بعد سید سجاد اور پانچویں امام نے سنا، اور پھر پانچویں اور چھٹے امام نے سنا۔ یعنی ہمارے جتنے ائمہ گزرے ہیں، یہ برائیاں انہوں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اگر جذباتیت دکھانے کا نام شریعت تھا، اگر لڑ مرنے کا نام شریعت تھا، اگر کسی نے ذرا سی معصوم کی توہین کی، اور اس کے بعد ہاں یہ فقہ کا مسئلہ، اس کی میں تردید نہیں کر رہا کہ جو کسی معصوم امام کو گالیاں دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور دوسرے مومنوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہے تو اس کا مقابلہ کرنا واجب ہے۔ لیکن اسی فقہی مسئلے کی دوسری شرط کا تو میں تذکرہ کر رہا، اگر اسی طرح لڑ مرنے کا نام شریعت ہے، اگر ذرا کسی نے شان امام کے خلاف کوئی بات کہی اور اس کو برا بھلا کہنا، اور مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، اس کا نام دین ہے، تو اس کا مقصد تو یہ کہ ماذا اللہ سب سے زیادہ بے دینی کا مظاہرہ ہی ائمہ معصومین نے کیا تھا۔ ان کا تو دوسرا رشتہ تھا علی سے، خاندانی رشتہ بھی ہے، باپ اولاد ہے، اولاد کے لیے تو باپ کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ امامت کا سلسلہ بھی ہے۔ وہ تو خاموش ہیں، وہ تو اسلام کے تحفظ کی خاطر صبر کر رہے ہیں، وہ تو اسلام کو بچانے کے لیے یہ سن رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اسی مقام پر مقابلہ کرنا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ تو حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک دشمنی علی کی لہر کو دوڑا دیا گیا، بچے بچے کو دشمن علی بنایا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سنیں گے کہ اس وقت موضوع بحث مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ علی ماذا اللہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ سوال کر کے مومن کے ایمان کا امتحان لیا جاتا تھا۔ اب خود آپ یہ سوچیں کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ شیعہ اور سنی کی کوئی تفتیش نہیں تھی، جو بھی محب علی ہے، چاہے وہ سنی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی قتل کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ علی کے جنتی اور دوزخی ہونے کا مسئلہ سوائے خارجیوں کی اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، ورنہ مسلمانوں کے تمام فرقے اس پر تو متفق ہیں کہ علی خلیفہ بلا فخر ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ راہ حق وہی ہے جس پر علی تھے۔ اب حجاج کا دربار ہے، سعید ابن زبیر کو زنجیروں میں جگہ کے لایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے گرفتار کرنے والے لا رہے ہیں، مگر حجاج کا حکم ہے کس طریقے سے واپس کریں۔ ایک مرتبہ سعید لائے گئے، حجاج نے دیکھا، حجاج کے علم میں آ چکا ہے یہ محبان اہل بیت میں شامل ہے، یہ علی کا کلمہ پڑھا کرتا ہے۔ اب حجاج کو ان سے گفتگو کر کے یہ اگلوانا ہے کوئی ایسا جملہ جس کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے انہیں قتل کیا جائے۔ اگرچہ حجاج کو ان ڈھکوسلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی زبان ہی سب کچھ ہے، مگر یہاں وہ چاہتا ہے کہ سعید جیسے مشہور و معروف تابعی کو جب تک کہ کوئی الزام میرے ہاتھ میں نہ آ جائے میں قتل نہ کروں۔ چنانچہ اس کی پوری کوشش یہی ہے۔ اب اس کی گفتگو شروع ہوئی، اور سعید کا انداز دیکھیں، وہ جلیل القدر صحابی جس کا ماتم چوتھے امام نے بیٹھ کر کیا تھا، چاہتا تو وہ بھی حجاج کے دربار میں بے وقوفوں کی طرح سے الٹی سیدھی باتیں کہہ کر یہ ثابت کرتا کہ مجھ سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھیں دین میں اور فقہ کے مسئلے میں کس طرح توازن رکھا گیا ہے، نہ فقہ کے خلاف ورزی ہونے پا رہی ہے کہ تقلیہ اور جان کا بچانا واجب ہے، نہ دین کے اوپر کوئی حل پانے پا رہا ہے۔ بس گفتگو حجاج کی شروع ہوئی، لیکن چونکہ یہ گفتگو تھوڑی طویل ہے اور اس وقت پورا ہو گیا ہے، بلکہ 1 گھنٹہ اور 1 منٹ اور 17 سیکنڈ ہو چکے ہیں، اس لیے میں معذرت کرتے ہوئے اس واقعے کو اسی مقام پر کھینچنا چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا، چاہے گفتگو بھی ہماری کسی اور موضوعی پر کیوں نہ ہو رہی، کیونکہ یہ بھی تاریخ اسلام سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست ختم ہوئی۔ میراث میں دوسرے گروہ کی میراث کی تقسیم کا طریقہ تزکیے اور صبر کے موضوع پر یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اور میں پھر یاد دلا دوں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی کہ آئندہ جمعہ کیونکہ انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہے اس لیے تاریخ اسلام کی گفتگو ہوگی. حضرت